أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. عجب جو آدمی جہاں سے اٹھ کر جائے اس کا حق ہے اگر وہ واپس آ رہا ہو. کیا سنا ہے جناب؟ ادھر آ جائیے اس طرف، اس طرف سامنے جائے. لکھا کوئی شاید ضروری کام رہا ہوگا. بات یہ آج تو کوئی مضمون ہی نہیں آ رہا. تقریر کرتے ہیں سناتے ہیں کوئی مضمون ہوتا ہے تو آج تو کوئی تقریر کا مضمون آ ہی نہیں رہا. سنانا اور ہے اور آنا اور ہے. سنایا تو بہت کچھ جا سکتا ہے لیکن آنا اور ہے نا. مضمون آئے گا تو سنائیں گے ورنہ 15 شعبان میں کہاں سے سنائیں گے. صلی اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم اني لا اله الا انت الحق الصمد الذي لم میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اس دنیا میں بھیجا وہ اپنی دوستی اور ولایت اور محبت کی تکمیل کے لیے بھیجا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محبت کی تکمیل فرمانی تھی تو عالم اربعہ میں فرما لیتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ عالم اربعہ میں اپنی محبت کی تکمیل فرما دیتے، وہاں کیا مشکل ہے؟ تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ عالم اربا کے اندر روح تو تھی. آپ ادھر آئیے، آگے آ جائیے، ادھر بیٹھا دو. اتنی دور سے مزہ نہیں آ رہا، ادھر بیٹھا. تھوڑی سی جگہ بنا دو نا، ان کو تسلی ہو جائے. کیا جناب، بابا جی کہاں ہو؟ پوتے کے ساتھ کھیل رہے ہو کیا؟ ہم نے کہا پوتے نے آپ کو آنے نہیں دیا. اس طرف بیٹھے سر، آئیے. یہ صحیح ہے. تو عالم ارواح میں، عالم ارواح میں روح تو تھی لیکن اعمال ولایت کے لیے جس جسم کی ضرورت ہے وہ جسم وانا تھا، لہذا روح مجرد یعنی روح خالی روح وہ سجدہ تو نہیں کر سکتی، اس کے لیے تو سر بھی چاہیے، اور وہ روح اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے سکتی، اس کے لیے زبان چاہیے، اور وہ روح اس کے پاس ٹانگے نہیں ہیں کہ وہ مسجد کو جائے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے، اس کے لیے ٹانگے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجا تاکہ اور جسم دیا کہ کام تو روح کرے گی، نفع تو روح کو ہوگا لیکن اعمال ولایت جسم سے صادر ہوں گے، جسم کرے گا. اور ایک سوال اور بھی تھا میرے مرشد فرماتے کہ اللہ میاں کو یہ بھی کیا مشکل تھا کہ جسم کی کیا ضرورت، آپ ولایت کے لیے اعمال کی کیا ضرورت، بغیر ولایت بغیر اعمال کے بھی تو ولایت اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں. جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت کے اندر جنت سے جب اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ حلم تلاتی کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تو جنت کہے گی حلم مزید، اللہ میاں کچھ اور بھی ہے، ابھی مزید اضافی اور لائیے. تب اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرمائیں گے، ایک قوم کو پیدا فرمائیں گے اور پھر اس قوم کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جہنم سے بھی پوچھیں گے حلم تلاتی کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تو جہنم کہے گی حلم مزید، اور مزید کچھ ہے؟ تب اللہ تعالیٰ جنت کے لیے تو ایک قوم پیدا فرمائی، لیکن جہنم جب کہے گی حلم مزید کا نعرہ لگائے گی، تب الحدیث شریف میں آتا ہے کہ فَيَضَعُ قَدَمَهُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، یعنی المراد بالقدم التجلی الخاص. قدم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی. المراد بالقدم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، لیکن مراد قدم سے کیا ہے؟ التجلی الخاص. یہ جو شرح علامہ قطلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے شرح بخاری لکھی ہے، برائے بخاری شریف کی ایک شرح تو مشہور ہے فتح الباری، علامہ ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک شرح ہے عمدۃ القاری جو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک شرح علامہ قسطلانی کی بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ المراد بالقدم التجلی الخاص، کہ قدم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی، اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی. پھر میرے مرشد نے اس کی شرح میں ایک بات اور سمجھانے کے فرمایا، فرمایا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تجلی ہی مراد تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدم سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اگر تجلی ہی مراد تھی کہ بھئی تجلی نازل فرمانی ہے تو قدم سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اور بھی تو دوسرے اعضا تھے، ان اعضا سے اللہ تعالیٰ تعبیر فرما سکتے تھے. اب میرے شیخ کا خاص علم یہ وہ علوم ہے جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ پینے کو اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں، یہ وہ علوم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خاص عطا فرماتے ہیں، کہ جو کتابوں میں نہیں ملیں گے سینوں میں ملیں گے. تو اب میرے مرشد نے فرمایا کہ قدم کو اللہ تعالیٰ نے قدم کو کیوں فرمایا؟ سمجھ آ رہے بھائی؟ مضمون مشکل تو نہیں ہے نا؟ تو جب سمجھ میں آ جائے کرو یوں کر دیا کرو، کچھ منڈی ہلا دیا کرو. جی 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 جی. ایک شیخ تھے تو ان کو کسی نے کہا آپ تقریر کیجیے، تو انہوں نے کہا بہت اچھا، تو بلا لیا ممبر پر بیٹھے، پوچھا ہاں بھائی کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ تو کہنا جی حضرت ہمیں معلوم ہے. فرمایا کہ جب آپ کو معلوم ہے تو مجھے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہہ کے اتر کے چل پڑے. جب آپ کو سب معلوم ہے مجھے کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی. دوسرا اب لوگوں نے کہا یار یہ تو ہم سے بڑی کا غلطی کہ حضرت کو بلایا اور حضرت کے سوال پر ہم نے کیسے حماقت کی. اب انہوں نے پھر درخواست بھیجی حضرت آپ تشریف لائیے. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا بھائی حضرت پوچھیں گے، اگر پوچھیں گے تو ہم منع کر دیں گے ہمیں نہیں معلوم. اب اگلی مرتبہ جب حضرت سے درخواست کی تو انہوں نے بہت اچھا، ملا نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، تو اب ان سے پوچھا کہ وہ پھر درخواستیں کیوں کر گئے. اچھا بھائی ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا, لیکن مزاح میں بڑی کام کی باتیں فرماتے تھے, تھے عالم تھے اور بزرگوں نے ان کے آلات لکھے, اللہ والے تھے وہ. اب اس کے بعد ان سے پھر درخواست کی, انہوں نے کہا جی بہت اچھا آگے. پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے, ہاں جناب آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ میں کہا نہیں حضرت ہمیں نہیں معلوم, پچھلا تجربہ گزر چکا تھا جی حضرت ہمیں نہیں معلوم. فرمایا ایسے جاہل جن کو کچھ نہ پتا ہو کیا فائدہ ان میں بیان کرنے کا, یہ کہہ کے پھر چل پڑے. اب تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, اتنا غلط, اتنی تکلیف. پھر گئے معافی مانگی, پھر وقت لیا حضرت بیان کے لیے. اب انہوں نے کہا یار اب تو یہ کرنا پڑے, کچھ لوگ کہے ہمیں معلوم ہے اور کچھ لوگ کہے ہمیں نہیں معلوم, ہاں اور نہ کی آوازیں لگے. اب تیسری دفعہ جب شیخ کو درخواست پیش کی, تشریف لائے ممبر تشریف فرماوے, مجھے ہاں بھائی آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ کہیں سے آواز آئی جی جی, کہیں نہ نہ جی جی ہاں نہ. فرمایا اچھا بھائی بات یہ ہے کہ جن کو معلوم ہے, جن کو معلوم ہے وہ ان کو بتا دے جنہیں نہیں معلوم, اور جن کو نہیں معلوم وہ ان سے پوچھ لے جن کو معلوم ہے. یہ کہہ کے شیخ چل پڑے. تو اچھے مضمون جو ہے, اچھا مضمون ذرا اس کو کچھ گھدر ہلا دے کہ پتہ چلے سمون بکمون نہیں, کہ مضمون ہے پتہ چلے کہ سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں نہ ہاں نہ ماشاء اللہ کہہ دے, سبحان اللہ کہہ دے, ارے جتنا تو چندہ تو نہیں مانگ رہا, منہ سے بھی تو کنجوس نہ بنو. اتنی محنت سے تو مضمون آیا ہے ظالم, اور اس کی بھی قدر نہ کرو. تو اب میرے مرشد کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تجلی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم سے کیوں تعبیر فرمایا, جبکہ اور بھی آزاد ہے. اب میرے مرشد کا مضمون ہے, شاہ خاص علم ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدم اپنی تجلی کو قدم سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اور تجلی خاص ہے. کیوں فرمایا؟ کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم کا سارا زور قدم پر ہوتا ہے, اس لیے جب ویٹ مشین پہ وزن کرنے والی مشین پہ کھڑا ہوتا ہے ہاتھ سے نہیں دباتا بلکہ قدم رکھ دیتا ہے, قدم سے کھڑا ہوتا ہے تو پورا سارا وزن اس کے قدم پہ آ جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فیضو قدمو جو فرمایا, یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی مراد, تو اس کا مطلب تجلی بہت زبردست ہے, اس لیے قدم سے تعبیر فرمایا. کیوں؟ جیسے انسان ہے سارا جسم کھڑا ہوتا ہے وہ قدم پر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ فیضو قدمو, کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست تجلی ہے, یعنی ایسی زبردست تجلی کہ پھر جہنم کہے گی قط قط کہ بس بس اللہ میں پیٹ بھر گیا, اور وہ پھر روایت قط 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 تین مرتبہ کہے گی بس پیٹ بھر گیا پیٹ بھر گیا پیٹ بھر گیا. آئیے جناب اسپیکر صاحب, دیکھو تھوڑی سی ادھر جگہ بناؤ پیچھے جاؤ, شاباش. یہ ہمارے اسپیکر ہیں, اسپیکر کی ایک جگہ ہوتی ہے نا. وعلیکم السلام, میں تلاش کر رہا تھا, دیر لگی آنے میں, شکر پھر بھی آئے. تو اچھا ماشاء اللہ, دیر لگی آنے میں شکر پھر بھی آئے. تو آس نے آس نے ہم نے آس کا دامن نہ چھوڑا, ویسے ہم گھبرائے تو دل نے آس کا دامن نہ چھوڑا ویسے ہم گھبرائے تو. یہ ہر اتوار کو پابندی تھی, یہ ان کی میں نے کہا آپ یہاں بیٹھ جائے کیجیے. نماز کے لیے جگہ مخصوص کرنا درست نہیں ہے, نماز کے لیے جگہ مخصوص کرنا درست نہیں ہے. یہاں تک کہ جو اقامت پڑھنے والا ہوتا ہے اکثر مؤذن ہی پڑھتے, پھر مؤذن ہی کا حق ہے, اس کے لیے بھی جگہ مصلی بچھانا یہ درست نہیں ہے, اس کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ جگہ مقرر کرے. جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے ہی کھڑے رہنے سے اقامت ہوتی ہے, اگر امام مؤذن اقامت پڑھنے والا دائیں یا بائیں یا پیچھے سب میں پڑھ دے تو بھی تو اس کی اقامت درست ہے, اس لیے مؤذن کی بھی جگہ مقرر نہیں ہونی چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے میرے شیخ کے یہاں جو یہ معمول ہے حضرت کی برکت سے ہمارے یہاں بھی یہی معمول ہے کہ مؤذن کا مصلی نہیں ہے, امام کا مصلی ہونا چاہیے, اور امام کا مصلی
وہ دریا جس پر مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر ہونا چاہیے, اضافی ہونا چاہیے, اضافی, کیونکہ وہ امام ہے, اس کا آگے ایک مصلی اضافی ہونا چاہیے دری کے علاوہ. اس پر ایک واقعہ حکیم الامت نے سنایا تھا, ایک یاد آیا کہ ایک حافظ جی سفر پہ تھے, راستے میں نماز کا وقت آیا تو اب یہ داڑھی اور لوگوں نے ان کا چہرہ دیکھا کہ میں کہا کہ حضرت گاؤں تھا, کہا یہاں تو کوئی نماز پڑھانے والا ہوتا نہیں, جو ہوتا ہے وہ پڑھا دیتا ہے, حضرت آپ پڑھا دیجیے. حافظ جی نے کہا بہت اچھا, سفر سے آئے تھے بےچارے تھکے ہوئے تھے, امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کی جو قمیض تھی پیچھے سے مشین میں پھنس گئی. اب گاؤں والے دیہاتی, اب اس نے دیکھا کہ کمی امام کی, امام کا منصب آلہ ہوتا ہے, تو اس نے دیکھا مشین میں قمیض پھنسی ہوئی ہے, وہ آگے بڑھا, اس نے قمیض باہر نکال لی. اب وہ جو اس کے برابر میں کھڑا ہوا تھا اس نے ہاتھ مارا, اوئے نماز میں ایسا نہیں کرتے. تو اس نے کہا اچھا, اس نے بہت اچھا, اس نے ہاتھ ڈالا پھر اندر پھنسا دی. بس حافظ جی نے کہا مر گئے, میرے مقام خاک کے پیچھے پڑ گئے یہ تو. انہوں نے رکو کیا, حکیم الامت نے سنایا بعد میں, اپنے رکو کیا پھر رکو کر کے جب سجدے میں گئے, اب بہت دیر گزر رہی, مقتدی امام صاحب رکو سجدے تو ہوتی نہیں رہے, تب ایک ہفتہ تو جاتی, اس نے ایک جاتی نے گردن ٹیڑی کی, اوے امام تو ہے نہیں. سجدے میں چھوڑ کے امام صاحب اپنی عزت بچا کر بھاگے, اس نے کہا یہاں کے لوگ بہت خطرناک معلوم ہوتے ہیں, اشارے کر رہے ہیں اس کو. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے القدم فیضعو قدمہ, کہ قدم مبارک نازل فرمائیں گے. تو اب دیکھیے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ, جب جنت سے پوچھیں گے تو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم کو پیدا فرمایا اور اس قوم کو جنت میں داخل فرما دیا. جب جنت سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ تیرا پیٹ بھر گیا تو کیا جنت کہے گی کہ نہیں پیٹ نہیں بھرا, تب اللہ تعالیٰ جنت میں قوم کو پیدا فرما کر قوم کو داخل فرما دیں گے. لیکن جہنم کے لیے اپنا قدم مبارک یعنی تجلی, خاص تجلی اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے. تو ایک طالب علم نے کہا, حضرت میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ درس میں یہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے, تو ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت اس قوم کے تو بڑے مزے ہیں, مفت میں جنت مل گئی. دیکھیے مضمون آئے نا, جو شروع سے شروع ہوا تھا مضمون مل رہا ہے نا, وہاں سے سگنل اشارے. تو اس کے کیا کہا, حضرت اس کے تو بڑے مزے ہیں, مفت میں جنت مل گئی. بس حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ایک خاص کیفیت آئی اور فرمایا, ارے میاں کیا خاص مزے ہوں گے, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکات دی, نہ اللہ کے راستے پہ مال خرچ کیا, نہ نظریں بچائی, نہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا, نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صبر کیا اور تکلیفیں اٹھائی, کیا خاص مزہ آئے گا. فرمایا مزہ تو, جنت کا مزہ تو ان کو آئے گا جنہوں نے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اپنے جان مال آبرو قربان کی ہوگی, گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا ہوگا. حسین عورت سامنے آئی, حسین عورت سامنے آئی لیکن اس نے اپنی آنکھوں پر پہرا لگا دیا. فرمایا یہ سب جب جنت میں جائے گا اس سے پوچھو کہ جنت کا کیا مزہ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوال تھا نا, جو میں نے سوال قائم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا, جب جنت کو ایک قوم عطا فرما دی تو ہمارے ہم کو جنت میں بھیجنا کیا مشکل تھا. اچھا اب ایک بات اور دیکھی, جنت کے لیے اللہ, یہ بھی میرے مرشد کی بات ہے, جنت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو پیدا فرما کر داخل فرمایا, لیکن جہنم میں قوم نہیں پیدا فرمائی بلکہ اپنا نور تجلی داخل فرمائی. کیوں؟ بات یہ ہے کہ جنت کسی جنتی قوم کو جنت عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل کسی کا محتاج نہیں ہے، عمل کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ پابند عدل اور پابند قانون اور پابند عمل نہیں ہے، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے، اس کے لیے کوئی صلاحیت کی ضرورت نہیں، کسی لیاقت کی ضرورت نہیں، کسی استعداد کی ضرورت نہیں، وہ جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے، اللہ تعالیٰ کا فضل صلاحیت کا پابند نہیں ہے اور لیاقت کا، جس پر چاہے فضل فرما دے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جنت عطا فرمائی اپنے فضل سے، اور جہنم میں قوم کیوں نہیں داخل فرمائی، جہنم میں بھی قوم جہنم کو ایک قوم دیتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جنت کا دینا یہ تو فضل تھا، یہ تو انعام تھا، لیکن اگر جہنم کو قوم عطا فرماتے تو یہ ظلم ہوتا کہ جس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایسی قوم کو پیدا فرما کر اس کو جہنم میں داخل کر فرمانا یہ تو ظلم تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اور جنت عطا فرمانا یہ تو انعام تھا نا، انعام کسی کو بھی عطا فرما دے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب آپ نے انعام اس کو کیوں دیا، لیکن اگر کہتے ہو جی قوم کو جہنم میں بھیج دیا، جس نے گناہ کیا نہیں اس کو بھیج دیا، یہ تو ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، لیکن جنت دینا یہ جنت دینا یہ فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل پابند عدل نہیں ہے، وہاں تو عدل کی ضرورت تھی جہنم کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم کو محض اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی، لیکن جنت کا مزہ کس کو آئے گا، جنت کا مزہ بھی اسی کو آئے گا، کیا یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا تور سینا، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، ذرا اس شخص کو تو دیکھو کہ جس کی آنکھوں کی سوا، جس کی بصارت، جس کی نظر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، جو اپنی شعاؤں کو، اپنی نظر کو، اپنی بصارت کو، اپنی نگاہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کرتا، اور اس حکم کے استعمال نہ کرنے میں جو تکلیف آ رہی ہے اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، صبر کا گھوٹ بھی رہا ہے، ذرا سوچو اس کا تکلیف اور مجاہدہ کتنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام کیا عطا فرمائیں گے، پھر اس کے بعد جب جنت کا مزہ ملے گا، اب آپ ایک آدمی ہے، دیکھیے اس کو میرے شیخ نے اور سمجھایا، ایک آدمی ہے جو ایئر کنڈیشن مکان میں رہتا ہے، ایئر کنڈیشن مکان سے ایئر کنڈیشن موٹر میں بیٹھا، ایئر کنڈیشن موٹر سے ایئر کنڈیشن دفتر میں چلا گیا، اس کو کیا پتا ایئر کنڈیشن کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ایئر کنڈیشن کیا ہوتا ہے، اور وہ آدمی جو 2 میل دھوپ میں چل کر آیا، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، زبان دھار آ رہی ہے، پسینے سے برا حال ہے، اب اس کو ایئر کنڈیشن میں بٹھاؤ، الحمدللہ کیسی ٹھنڈک ہے، کیسی نعمت ہے، اس کو پتا چلے گا نا، کیونکہ قاعدہ کیا ہے، تو رف الشیا بھی ازدادیا، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، دن کی قدر رات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خوبصورتی کی جو قدر ہے وہ بدصورت کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر سارے خوبصورت ہوں تو کسی کی قدر نہ ہو، یہ تو جب بدصورت کو دیکھتے تب پتہ چلتا ہے خوبصورت کی چیز کیا ہوتی ہے، اس لیے ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، لہذا جب انسان گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اس سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلی، اللہ تعالیٰ کے قرب کا مزہ، اور ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ایمانی ہوتی کیا چیز ہے، کیوں؟ کیونکہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے، اس غم کے بعد جو خوشی ملتی ہے، اس خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے، اس کو میرے مرشد فرماتے ہیں، میر میرے دل شکستہ میں، دل شکستہ ٹوٹا ہوا دل، کیسا دل ٹوٹا، دل کہتے ہیں اس عورت کو دیکھ لو کیسی پیاری شکل ہے، تم نہیں دیکھو گے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کہ دیکھو ملا مجھے دیکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، مت دیکھو، اپنی نظر پر ہمارے حکم کا پہرا ہے، تمہاری نظر پر ہمارے حکم یغضوا من ابصارہم کا پہرا لگا ہوا ہے، کہ نظر مت جھکاؤ، نظریں مت اٹھاؤ، دیکھو مت کسی کو، جھکاؤ اپنی نظریں، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو، اب اس کا بھی جی چاہ رہا ہے، بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت سو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ دیکھ لے ہمارا بھی جی چاہ رہا ہے، تقاضا ہمیں بھی ہو رہا ہے، جذبات ہمیں بھی آ رہے ہیں. بہت سو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، لیکن تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. کہ لیکن ہم نے اللہ آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا اور اپنی تمنا کا خون کر دیا، لیکن اے میرے مولا ہم نے آپ کو ناراض نہیں کیا. اب سوچو یہ آدمی جو دل شکستہ ایسا رکھتا ہے، دل کو توڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتا، اب اس کو کیا ملے گا؟ اب میرے مرشد سر کی بات سنیں، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی. اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا وہ لذت وہ مزہ عطا فرماتے میرے دوستو کہ وہ دل ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیار اور لذت جو اس دل کو، وہ جو دل اللہ تعالیٰ کی خاطر ٹوٹتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. اس لیے رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور میرے مرشد جب چھوٹے تھے، معرومی تو 800 سال پرانے بزرگ ہیں، میرے شیخ خود فرماتے ہیں کہ میرے جو قرآن مجید کے استاد تھے وہ مثنوی شریف پڑھتے تھے اور بہت جھوم جھوم کر مست عاشقانہ. حضرت نے فرمایا ایسی زبردست پڑھتے تھے کہ ہندو بھی سنتے تھے. ہندوستان میں رہتے تھے، یو پی میں، پرتاپ گڑھ میں، وہاں ہندو بھی مثنوی سنتے تھے ان کی، ایسی غضب کی آواز، ایسے مست ہو کر پڑھتے تھے. تو حضرت ان سے مثنوی سنتے تھے. تو فرماتے کہ جب میں چھوٹا تھا 8 برس کی عمر، جنگل میں شاخ جا کر یہ شعر پڑھتا تھا معرومی کا. وہ شعر کیا ہے؟ سینہ خواہم شرحہ شرحہ اسفراق. کہ اللہ میں وہ سینہ چاہتا ہوں، میں وہ یعنی وہ دل چاہتا ہوں کہ جو آپ کی جدائی میں اور آپ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو. سینہ خام شرح شرح اسفراق، آپ کی جدائی میں اور آپ کے گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کیوں ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گیا؟ اور معرومی آگے فرماتے ہیں تاب گویم شرح درد از اشتیاق، تاکہ اللہ تعالیٰ جب میں آپ کی محبت کی شرح کروں تو تڑپتے ہوئے دل سے، تڑپتی ہوئی زبان سے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ٹوٹا تو جو عبادت کے انوارات ہیں، جو دل کی سطح پر تھے، اب وہ انوارات دل کے اندر داخل ہو گئے. لہذا جب وہ نور دل میں ہوگا اور وہی نور دل کے خون کے ساتھ زبان پر آئے گا، تو میرے دوستو جب اس کے وہ زبان جو اس کی ترجمان درد دل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد اس کے قلب میں ہوگا، لیکن وہ زبان ترجمان درد دل ہوگی، پھر اس زبان سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ باتیں نکلے گی کہ جو سنے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے تڑپ جائے گا، اس کے دل پر اثر ہوگا اور اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپنے لگے گا. وہ بھی کہے گا کہ میں بھی اپنے مولا کو راضی کروں، میں بھی اپنے مولا کو پالوں. یہ کیسی تڑپتی ہوئی شرح کر رہا ہے، کیا درد بھری بات پیش کر رہا ہے کہ میرے دل کے تاروں کو ہلا رہا ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ درد پیش کرنے کے لیے درد ہونا بھی تو ضروری ہے. اگر نہیں چوٹی کھائی تو زخم دل دکھاؤں کیا؟ خود تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی چوٹ کھائی نہیں تو زخم دل کا زخم کیا دکھائے گا؟ اور نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا؟ نہیں جب چوٹی کھائی تو زخم دل دکھاؤں گا، اور نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا؟ لہذا جب میرے دوستو وہ خود گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے گا اور اس تڑپتے ہوئے دل سے، اس کا تڑپتا ہوا دل جو اپنا دل کو اس دل سے ملا دے گا، یہ تڑپ، یہ کیفیت احسانیہ، یہ کیفیت احسانیہ، یہ احساس کہ میرا مالک اور میرا پالنے والا وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اس کی نظر مجھ پر ہے. میرے دوستو سوچو, جب یہ آدمی عبادت کرے گا کیا لذت ملے گی, کیا مزہ ملے گا, کہ جس کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا مالک اور پالنے والا مجھ کو دیکھ رہا ہے, کیا عبادت کا مزہ ہوگا, اس کو کیسی لذت ہوگی. دیکھ لیجئے, اگر باپ کو اس کا بچہ دیکھتا ہے, باپ کو جب بچہ دیکھتا ہے بچے کو باپ کو کیسا مزہ آتا ہے, آج شادی شدہ ہے یہ تو صاحب اولاد ہی سمجھ سکتا ہے نا, یہ تو صاحب اولاد ہی سمجھ سکتا ہے کہ جب بیٹا باپ کو دیکھتا ہے تو باپ کے دل کے تار کیسے چھڑ جاتے ہیں. یہ لذت تو وہی سمجھ سکتا ہے. تجھے بھی اولاد کا غم یاد ہوگا جب تو صاحب اولاد ہوگا. لہذا کیسا دل, تو سوچو جس بندے کو اللہ تعالی محبت اور شفقت سے دیکھے, جس کو یہ احساس ہے, یہ اس پر یہ کیفیت آ رہی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت اس کو حاصل ہے, اس کی نماز کیسی ہوگی, کیسی ہوگی اس کی نماز, اور اس کا بازار میں چلنا کیسا ہوگا, یہ عالم ہوگا. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے اور روئے زمین کو پوچھے جانا کیے ہوئے. پھرتا ہوں دل کو یار پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے اور روئے زمین کو پوچھے جانا کیے ہوئے. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جہاں جائے گا, وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پابند ہوگا, اور یہ نہیں کہے گا کہ صاحب یہ کیا ایک نظر بچاؤ نظر بچاؤ نظر بچاؤ. اس کے یہی احساس ہوگا کہ پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے, پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے, اور اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے اور اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. وہ کہے گا قید کیا مزہ آ رہا ہے ہمیں. اب بتائیے, محبوب کسی کا ہاتھ پکڑ لے کہ بیٹھ جاؤ مت جانا, تو بتائیے محبت ہوگی تو کیسا مزہ آئے گا. سب کو کہے چھٹی جاؤ, لیکن ایک شاگرد سے کہتا ہے بیٹھ جا خبردار تیری چھٹی بند. محبت ہے تو کیا عالم گزرے گی. دیکھو لیلا جو ہے بھیک تقسیم کر رہی تھی, تو مجنو کو پتا چلا, وہ بھی پہنچ گیا پیالہ لے کر کشکول لے کر. اب سب کو بھیک دی, جب مجنو کی باری آئی لیلا نے دیکھا مجنو سے پیالہ لیا زمین پہ مار دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مجنو ناچنے لگا رقص کرنے لگا. لوگوں نے کہا بے وقوف تیرا پیالہ توڑ دیا تو ناچتا ہے رقص کرتا ہے. تو اس نے کہا بات یہ ہے سب کو تو اس نے بھیک دی, مجھے بھیک نہیں دی, میرے ساتھ خاص معاملہ کیا, میرا پیالہ توڑ دیا. آخر میں اس کی نظر میں کوئی خاص تھا تبھی تو میرا پیالہ توڑا اس نے, آخر کسی اور کا پیالہ کیوں نہیں توڑا. دیکھو محبت دیکھو, یعنی مجنو ماں رومی نے واقعہ لکھا, میرے شیخ نے مثنوی پڑھائی. تو میں دیکھو مجنو کا نظر دیکھو کیا کہہ رہے, اگر میں اس کی نظر میں خاص نہ ہوتا تو میرا پیالہ کیوں توڑتی, سب کا تو پیالہ توڑا نہیں, سب کو بھیگ دی, مجھے بھیگ نہیں دی, میرا پیالہ توڑ دیا. میں اس کی نظر میں خاص ہوں تبھی تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. بس میرے دوستوں, ایسی ساری دنیا عورتوں کو دیکھ رہی ہے, بدماشی کر رہی ہے, اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کے لیے اپنے دل کے پیالوں کو توڑ رہے ہیں اور اللہ تعالی کی محبت کے لیے اپنی خواہشات اپنے دل کو فرشے راہ کر رہے ہیں بچھا رہے ہیں, سوچو ان پر اللہ تعالی کا کیا کرم اور کیا مہربانی ہوگی. جن کو اللہ یہ توفیق دے رہے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کا خون کر رہے ہیں, اور یہی کہتے ہیں آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اسی کا نام ہے تقویٰ, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ آرزو ہے جی چاہ رہا ہے, ہجڑا ہونا یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے کہ جی ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا. ارے مولوی صاحب بس ایسے کہتے ہیں, دیکھو ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا کسی کو دیکھنے کو. تو اس کی دو وجہ ہے, یا تو وہ جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے, یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو کسی مستند حکیم سے علاج کروانا چاہیے, جہاں لکھا ہو مردہ یہاں مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے. اور شادی سے پہلے ملی اور شادی کے بعد ملی ہے, بھائی آپ کسی سے ملے تھے؟ اچھا یہ نہیں نیولی بورن ہے,
نیو بورن،
تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ علاج کروائے؟ کہ اللہ نے یہ تقاضا رکھا کہ عورت کو دیکھ کر گدگدی لگنی چاہیے،
اور یہ کہتا ہے ارے ہم تو بس اللہ حوالے ہو گئے، ہمیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے.
یہ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، ان کا بھی جی چاہتا ہے، خواہشات ان کو بھی ہوتی ہے، تقاضا ان کو بھی ہوتا ہے. فرق بس یہ ہے کہ وہ خواہشات کا جو منہ زور گھوڑا ہے انہوں نے اس کو لگام لگا دی ہے، اور اپنے شیخ کی صحبت سے گھوڑے کو لگام ڈالنا سیکھ لیا. یہ فرق ہے بس بھائی. گھڑ سواری ناکارا بھی کرے گا، جس نے کسی سے ٹریننگ نہیں لی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا گھوڑا پٹک دے گا، وہ کہے گا چھوڑا ہم نے گھڑ سواری نہیں کرنی، اب جو چاہے گھوڑا جہاں چاہے جائے، اب کھڈے میں پھنس گئے یا کہاں گھسا ہے ہمیں کچھ نہیں، ہم آزاد بس. لیکن ایک ہے اب وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم گھوڑے کو سیکھیں گے، اب لیکن گھوڑے کو کس سے سیکھے گا؟ گھڑ سوار سے سیکھے گا نا، کہ بھائی گھوڑا چلانا سکھاؤ. اب وہ گھوڑا بھاگ رہا ہے، اب گھوڑا کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے سوار کو، ناپتا ہے. جیسی باز پکڑتا ہے نا سوار، گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیسا سوار ہے. شروع میں کیا کرتا ہے گھوڑا؟ وہ ذرا دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے سوار کو ناپتا ہے کہ اس کی بہادری کیسی ہے، دو ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایسے چھٹکتا ہے، بھاگتا ہے اور گرا اور وہ. لیکن جو سوار ہوتا ہے، جس نے سواری سوار سے سیکھی ہوتی ہے، وہ مضبوط رہتا ہے، کہتا ہے کر تو جو کرنا ہے تجھے کر، پھر دیکھتا ہوں پھر. اور جب زیادہ مستی دکھاتا ہے نا گھوڑا، ہر دفعہ یہی کام کرتا ہے کہ اچھا اب تیرا علاج کرنا پڑے گا. پھر کیا کرتا ہے گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اس کا کھانا بند کر دیتا ہے. کہتا ہے بڑی مستی چڑھی ہوئی ہے نا تجھے، بہت مستی ہے، چل تیرا کھانا بند. اب جب اس کو کھانا نہیں ملتا تو کمزور ہو جاتا ہے. اب مالک اس پر بیٹھتا ہے، چل بھائی اب وہ بندے کا پتر بنا ہوا ہے. دیکھو یہاں بندے کا پتر بنایا. اب وہ سیدھا سادہ چل رہا ہے، اب وہ کوئی مستی نہیں دکھا رہا. کیوں؟ شوخی اور مستی کی طاقت نہیں رہی. بس اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے جو روزے فرض فرمائے کہ تم ہماری محبت میں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو. وہ بھوکا پیاسا کیوں؟ تاکہ تمہارا نفس کا جو منہ زور گھوڑا ہے، جو تمہارے نفس کا منہ زور گھوڑا ہے، وہ ذرا اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کو سدھایا جا رہا ہے. سدھایا نہ پڑنا ہے اس کو، سدھانا، اس کو سدھایا جا رہا ہے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے. صبح سے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت میں بھوکا پیاسا، ارے یہ کیا ظلم ہے؟ ظلم ہے، کوئی کھانا پینا بند کر دیا اور کہہ رہے بھوکا، یہ محبت کی، واہ ملا تو بھی عجیب ہے، ہمارا کھانا پینا بند صبح سے شام تک، اور ظلم اس پر ہے کہ نسوار بھی نہیں مل رہی. ظلم تو اتنی کہ نسوار بھی بند. ہائے، وہ جیسے ایک ہمارے دوست نے سنایا، ایک ایسی پہنچا حضرت امام حسین کی شہادت بیان کرنے کے لیے. اب اس نے بہت قصے سنائے، کوئی رویا نہیں، راضی تھا، کوئی رویا نہیں. اب سارے خوانین بیٹھے ہوئے تھے، تب اس نے کہا یار یہ تو عجیب ہے. تب اس نے کہا، اور اس پر ظلم یہ ہوا کہ حضرت امام حسین کی نسوار بھی بند کر دی. میں سب رونے لگے. کیسا مزیدار ہے نا، خوب ہنسو، ہنسنے کی بات پر ہنسو. اور جو ہنسے گا نہیں نا، یاد رکھنا وہ اپنی خیر منائے، پاگل ہوگا ایک دن وہ. اس لیے ہنسنے کی بات پر ہنسنا یہ علامت انسانیت ہے، انسان ہے وہ بھائی. غصے اب ایک کام کہتے ہیں، ایک اب ہماری ساتھ صاحبہ اسپتال داخل ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ پریشان نہ ہو جی، پریشان نہ ہو، یعنی ان کا گلا کاٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو. میں نے کہا واہ عجیب ہے، تو بھی پریشانی کی بات پر بھی پریشان نہ ہو، کیا ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ جی پریشان ہو، غصہ نہیں کرو، غصے کی بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے. کمال ہے، انسانیت کی علامت ہے، جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آتا نا، وہ انسان نہیں ہے. پریشانی کی بات پر پریشان ہونا، ہنسی کی بات پر ہنسنا، یہ علامت انسانیت ہے، یہ صحیح انسان ہے. اور ہنسی کی بات پر نہ ہنسنا، یہ خشکی کی علامت ہے، ایک دن یہ پاگل ہوگا. اس لیے ہنسی کی بات پر خوب ہنسو، لیکن رونے کی بات پر رلاتا بھی تو ہوں. کیوں جناب؟ دونوں تار چھیڑتا ہوں، ہنسنے کا تار بھی چھیڑتا ہوں اور رلانے کا بھی چھیڑتا ہوں. اور بعض لوگ جو ہنسنے کی بات پر نہیں ہنستے، یہ علامت تکبر ہے. ویسا میں ہنسوں گا تو میری وی آئی پی ہے، تو میں کیوں ہنسوں؟ کیا ایسا ہنستے؟ بعض لوگ ہنستے بھی نا، بھائی بندر کہیں گا. ہم نے تو قلندروں کو ہنستے دیکھا ہے. صحابہ کا عالم تھا، حکیم الامت تھانوی نے پوچھا کہ صحابہ کسی حکیم الامت سے کسی نے پوچھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، صحابہ ہنستے تھے؟ فرمایا اتنا ہنستے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر جاتے تھے. اللہ اکبر، صحابہ تو ہنستے تھے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بات آتی تھی، سب سے آگے بھی ہوتے تھے. لہٰذا یہ جو نہ ہنسنا، یہ علامت تکبر ہے. یہ نہیں ہنسنا، کبر ہے اس کے اندر. اپنے کو وی آئی پی سمجھ رہے ہیں نا کہ میں ہنسوں گا تو، جیسے ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے نا، وہ کس کے جو گلا پہنتا ہے، ایک چیز پہنتا ہے، ٹائی. تو ایک صاحب مجھے ملے، تو ٹائی پہنے ہوئے تھے، کہیں گے ذرا وہ دفتر جانا ہوتا نا، اس لیے وہ ذرا ٹائی لگا لیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، مرد کو تو ٹائی کی ضرورت ہی نہیں لگانے کی. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا مرد کے پاس تو ٹائی موجود ہے. فرق یہ ہے تھوڑی سی نیچے. اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. اور جو ٹائی لگاتے ہیں ان کو میں نے کہا، جو ٹائی لگاتے ہیں اب جو جیسے یہ ٹائی لگی ہوئی ہے اس سے جھلتی ہے، کسی کام کی نہیں ہے. میں نے کہا علامت ہے ان کی بھی ٹائی کسی کام کی نہیں ہے. اور جو ٹائی نہیں لگاتے ان کو نہ چھیڑنا، وہ ٹائی کر دیں گے، یعنی باندھ دیں گے. انگریزی میں ٹائی کرنا کہتے ہیں نا، باندھنا ہے نا، انگریزی لفظ ہے نا، ملا انگریزی سمجھتا ہے. میں نے کہا کہ اور جو ٹائی نہیں لگاتے ان کو نہ چھیڑنا، وہ تمہیں ٹائی کر دیں گے، باندھ دیں گے. اور پھر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو، نیک لوگوں میں ہنسنا یہ بھی عبادت ہے. وجہ کیا ہے؟ انسان گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے. اور آج کل دماغ کمزور ہو گئے ہیں، ہنسنا ضروری ہے. نہیں ہنسے گا، جو لوگ نہیں ہنس رہے وہ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں، پاگل بن رہے ہیں، پاگل خانوں میں جا رہے ہیں، نفسیاتی مریض بن رہے ہیں. لیکن کس میں ہنسے؟ نیک دوستوں میں ہنسے، تاکہ غفلت نہ ہو. تو میرے دوستوں، میں نے سوال پیش کیا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت میں کھانا پینا بھول جانا. محبت میں کھانا پینا بھول جانا، تو صاحب دیکھ لیجئے، یہ تو محبت کی ادا ہے. جب انسان کسی خاص دوست سے ملتا ہے تو اس کی محبت میں کہتا ہے کہ ہم تو یاد تجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی، کھانا پینا بھول گئے، بھوک بھول گئے. تو محبت کی ادا ہے کہ نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہی ادا رمضان شریف کی جو نازل کی، اس کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم ہمارے متقی اور دوست بن جاؤ. کیونکہ دوست بننے میں ہمارے دو دشمن ہیں جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں. ایک ہے شیطان. شیطان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ رمضان شریف کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن وہ جو اس کا خلیفہ ہے نا، نفس، یہ اس کا خلیفہ ہے. اس لیے حکیم الامت نے فرمایا، میرے مرشد سناتے ہیں کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے یا یہ وسوسہ نفس کی طرف سے، کیسے پتا چلے؟ فرماتے ہیں اگر کوئی وسوسہ ایک مرتبہ آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ایک ہی مولوی کے پیچھے پڑا رہے یا ایک ہی صوفی کے پیچھے پڑا رہے، اتنا ٹائم نہیں ہے. اگر ایک ہی مولوی کے پیچھے پڑ گیا تو پوری دنیا کا جو اس کے پاس ٹھیکہ ہے وہ کیا کرے گا؟ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ آتا ہے، وہ جو نفس ہے اس کو چھیڑتا ہے، کہتا ہے دیکھ کیا غضب کی حسینہ ہے. ایک مولوی صاحب نے کہا نا شیطان سے کہ تیرا تاؤ مجھ پر نہیں چلے گا. شیطان نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں لاہور پڑھوں گا تو بھاگ جائے گا. شیطان نے کہا مولوی صاحب میں تجھے لاہور پڑھنے ہی نہیں دوں گا. انہوں نے کہا جا صاحب نے کیا کیا, وہ مولوی صاحب دریا پار جاتے تھے پڑھانے کے لیے, شام کو واپس آتے تھے مدرسہ پڑھا کر. ایک دن واپس آئے تو مغرب کا وقت قریب تھا, دریا سے کبھی پیدل چلے جاتے تھے کبھی کشتی پر, اگر بہاؤ کم ہوتا تھا تو ڈباؤ تو کم تھا ہی, تین چار ہاتھ تین چار یعنی گھٹنے تک تین چار فٹ اتنا پانی ہوتا تھا. اب اس کے بعد وہاں آئے تو دیکھا کہ 18 سال کی لڑکی زاروں قطار بیٹھ کے رو رہی ہے دریا کنارے, اور عورت اور رو رہی ہو اور وہ بھی حسینہ, تو ہمارے بھی آنسو جاری ہو جاتے, نفس کے بھی فوراً آنسو نکلنا شروع ہو جاتے, وہ بھی رونے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے بس. اب اس نے اب تو دل نرم ہو گیا کیونکہ عورت کا رونا اور وہ بھی حسینہ ہو جس کو دیکھ کر پسینہ آ رہا ہو. رضا نے پوچھا ارے بیٹی دیکھا, اب دیکھو نفس ایسا ہے کہ بیٹی پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بیٹی بناتا ہے, پہلے بیٹی بناتا ہے بہن بناتا ہے. اب اس کے بعد اس نے کہا بیٹی ارے بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس کیا بتاؤ, میں دریا پار جانا تھا, دیر ہو گئی آنے میں, میرا گھر ہے لیکن کشتی نہیں مل رہی, اب کیسے جاؤں, اس لیے پریشان ہوں. ارے میری بیٹی پریشان مت ہو, میں تجھے پہنچا دوں گا. اچھا آپ کی بڑی مہربانی, کیسے لے جائیں گے؟ تجھے اپنے کندھے پہ بٹھا لوں گا. اب اس کے بعد اس بیٹی کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا, اور کیسے بٹھایا, ایک ٹانگ ادھر اور ایک ٹانگ ادھر. اب آپ سوچیے گردن پہ کیا چیز سوار ہوگی. اب مولوی صاحب چلے جا رہے ہیں, دریا کا درمیان آیا, دریا کا جو درمیان آیا, اب گدگدی بھی لگ رہی تھی, خیالات پکا رہے ہیں یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور یہ کر لوں اور وہ کر لوں. اب دریا کا جو درمیان آیا تو اس لڑکی نے کیا کیا, اپنی ایک ٹانگ اٹھائی, ایک ایسے کر کے سینا سینے پہ لگی ہوئی ٹانگ اٹھائی, اور وہ ٹانگ 50 فٹ لمبی ہو گئی. اب تو وہ جو خیالات پکائے پہنتے تھے کہ حسینہ میری گردن پر سوار, بس وہی ان کا پیشاب نکل گیا. اور اس لڑکی نے پوچھا مولوی صاحب کدھر ہے تمہارا لاہور؟ وہ شیطان تھا, جن ہے نا, اس کو یہ ہوتے جنوں کو اللہ تعالیٰ دیا ہے کوئی صورت بنا لے, ٹانگ لمبی کر لی, پیشاب نکل گیا. پوچھا کہا ہے مولوی صاحب آپ کا لاہور؟ میں نے کہا تھا نا آپ کو لاہور بھی نہیں پڑھنے دوں گا. تو میرے دوستو شیطان کے ساتھ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ, اس کو باندھ دیتے ہیں. لیکن یہ جو نفس ہے نا, جو وسوسہ بار بار آئے وہ نفس کی طرف سے, شیطان نفس کو اپنا خلیفہ بناتا ہے, کہتے دیکھ مزہ دیکھ کیسا ہے. اب وہ نفس بار بار کہتا ہے کہ دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے, بڑا مزہ آئے گا, بہت مزہ آئے گا, اس کو پڑھا کر جاتا ہے. اب نفس بار بار تقاضا کرتا ہے, لہذا جو تقاضا بار بار ہو وہ نفس کی طرف سے ہے. ایک بار تقاضا آیا چلا گیا, وہ شیطان کی طرف سے. اب جو ہے نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا کہ صبح سے شام تک روزہ رکھوایا کہ تم ہماری محبت میں بھوکے پیاسے رہو, اور اس کا مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم ہمارے متقی بن جاؤ, یعنی ہمارے دوست بن جاؤ, ہم تمہاری گردن سے غلامی کا توغ نکال کر تمہارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم گناہ سے بچو, لہذا صبح سے شام تک تم بھوکے پیاسے رہو گے تو یہ تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے, بھوکے پیاسے رہو. لیکن یاد رکھنا اب گھوڑے کو اس کی بھوک بند تو کر دی, گھوڑے کا کھانا پینا بند تو کر دیا, لیکن اس کو چال کون سکھائے گا, گھوڑ سوار سکھائے گا نا, ٹریننگ تربیت والے. لہٰذا اسی طرح سے اب میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں رمضان شریف کا تقویٰ ہو, رمضان شریف کا زمانہ ہو اور اللہ والوں کا ٹھکانہ ہو. اللہ والوں سے سیکھو کہ اپنے نفس کو مغلوب کرنا کیسے ہے, کہ جس وقت میں کوئی عورت سامنے آئے, اب جب تک بھوک نہیں ہے تب تو نفس کیا کہے گا, ہاں بھائی اب تو بھوک نہیں کریں گے کیا, اگر وہ عورت پڑ بھی گئی تو کیا کر سکوں گا میں, شام ہو گئی اب تو میرے اندر طاقت ہی نہیں بچی. لیکن اللہ والوں سے یہ سیکھے کہ میں نے اپنے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے موڑنا ہے اور اپنے تقاضوں کو کیسے مغلوب کرنا ہے، اس کے لیے اللہ والوں سے ٹریننگ بھی حاصل کرے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں رمضان شریف میں دو انجن لگاؤ، ایک تو تقویٰ کا انجن رمضان شریف کا جو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا لعلکم تتقون، اور دوسرا انجن لگاؤ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ والوں کے پاس رہو، اے ایمان والو تم ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن جاؤ. کہتے کونوا مع الصادقین ای کونوا مع المتقین، تم تقویٰ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، تو تمہیں دو انجن لگ جائیں گے، ایک رمضان شریف کا انجن اور ایک اللہ والوں کی صحبت کا انجن. تو یہ ریل دیکھیں کوئٹہ ریل جاتی ہے نا، میں نے بھی محسوس سنایا کوئٹہ ریل جاتی ہے تو دو انجن لگتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طرح سے رمضان شریف میں دو انجن لگاؤ تو جلدی اللہ والے بچ جاؤ گے. یہ کیا بات ہے، اتنے رمضان شریف گزرے لیکن ہم اللہ والے نہیں بنے، جبکہ تقویٰ مقصد تقویٰ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، لیکن اتنا زمانہ گزر گیا ہم اب تک متقی نہیں بنے. آج بھی ہمیں نفس دلیل کر رہے ہیں، آج بھی ہم نفس کے سامنے مغلوب ہو کر نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے، اپنی تنہائیوں میں کیسے کیسے خیالات پکا کر اپنے پجامے خراب کرتے. سورت دیکھو بایزید بستامی شرما جائے، سورت دیکھ کر حضرت بایزید بستامی شرما جائے، لیکن جب کام کا معاملہ ہے اعمال کا معاملہ ہے تو جو ہے وہ پھر شیطان بھی کہے ہنسے کہ دیکھو یہ تو ہم سے بھی آگے کیا ہے. وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ تقویٰ کا رمضان شریف سے صلاحیت تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس صلاحیت کو استعمال کرنا اللہ والوں سے سیکھتے نہیں ہیں میرے دوست. اس لیے رمضان شریف اور اللہ والوں کی صحبت یہ دو چیزیں مضمون بار بار یہ پیش کرتا ہوں، ان دو چیزوں کو جمع کریں رمضان شریف اور اللہ والوں کی صحبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل اللہ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ ان کی صحبتوں سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے اور گناہ سے بچنے میں اپنی ہمت کو استعمال کرنا اس کی ٹریننگ ملتی ہے. میرے دوستو معرومی رحمت اللہ نے فرماتے کہ دیکھو اللہ والے جو ہے نا یہ مثل پارس پتھر کے ہیں، پارس پتھر کی طرح ہے. یہ جیسے پارس پتھر سے ایک لوہے نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو لوہا تم سے مل جاتا ہے پارس پتھر سے کہا تو وہ سونا بن جاتا ہے، تو پارس پتھر نے کہا کہ ہم نے بھی یہ سنا ہے بھائی. تو لوہے نے کہا کیا دلیل ہے اس کی، دلیل دو. تو اس پارس پتھر نے کہا دلیل نہ پوچھ، دلیل مت پوچھ، مل کر دیکھ لے، ٹچ ہو کر دیکھ لے، اگر تو سونا نہ بنے تو کہنا. بارومی فرماتے کہ آہن بپارس، آہن بپارس آشنا شد، آہن کے بپارس آشنا شد، وہ لوہا جو پتھر سے مل جائے، پارس پتھر سے، سل فور بصورت تلاش، وہ فوراً سونا بن جاتا ہے، وہ فوراً سونا بن جاتا ہے. یہی تو بات تھی خواجہ عزیز حسن مرزوب رحمت اللہ علیہ، ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریزی دان، علی گڑھ کے بیکام اور ڈپٹی کلیکٹر، لیکن حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے کیا نعمت ملی کہ علماء نے ان کو اپنا پیر اور مرشد بنایا. علماء نے جامعہ اشرفیہ کہ مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان کو اپنا شیخ اور مرشد بنایا. یعنی وہ عالم مفتی ایسے ہے کہ عربی میں اشعار، اردو میں اشعار اور فارسی میں اشعار کہتے تھے، اتنے زبردست قابل. لیکن شیخ کس کو بنایا، انگریزی دان مسٹر کو. کیا بات تھی، خود فرماتے ہیں کہ حکیم الامت کو خطاب کر کے کہ آپ کی صحبت سے مجھے کیا ملا، نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق، نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا. کہ حسینوں کے نقش بت غیر اللہ یہ ہمارے دل میں گھسے ہوئے تھے، اے حکیم الامت علوی رحمت اللہ نے آپ کی صحبت نے وہ تمام غیر اللہ کے بت میرے دل سے نکال دیے اور میری آنکھوں کو آنکھیں بنا دیا. کیا مطلب، پہلے یہ آنکھیں بدنظری کر رہی ہیں غیر اللہ کو دیکھ رہی ہیں، اب آنکھ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے ہم آنکھ کو وہاں استعمال کر رہے ہیں. کیا فرما، نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں اور دل کو میرے دل بنا دیا. اب دل اللہ نے کس لیے بنائے، دل اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنی تجلی گاہ بنائے، اپنی محبت کا ٹھکانہ بنائے. غیر اللہ نہ ہو، عورتیں اور لڑکے، دنیا کی محبت نہ گھسی بھی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے وہ ٹھکانہ بنایا ہے. اور آنکھوں کو آنکھیں، دل کو میرے دل بنا دیا. آہن کو کیا سوز دل سے نرم آپ نے. یہ حکیم الامت، آپ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ ہے، اس آگ کی گرمی نے، سوز نے میرے جیسے پتھر دل، مجھ جیسے پتھر دل کو، لوہا سخت ہے لیکن آپ کی گرمی نے میرے دل کو بھی نرم کر دیا، یعنی اللہ کی محبت کے قابل بنا دیا. آہن کو کیا سوز دل سے نرم آپ نے، اور ناشنا ہے درد کو بسمل بنا دیا. وہ جو جانتا بھی نہیں تھا اللہ کی محبت کیا ہے، آؤ فوا کیا ہے، آؤ زاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو توڑنا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑنا، یہ کیا چیز ہے؟ ہم جانتے بھی نہیں تھے، یہ ہم نے آپ کی صحبت سے سیکھا. لہذا جب یہ چیز آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں آئی، تب حکیم الامت کو خطاب کر کے کیا کہا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا، اے میرے شیخ اور مرشد، آپ کی صحبت نے مجھ کو کیا کر دیا؟ کہتا کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کی تجلی گاہ بنا ہوا ہے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. یعنی ہم جانتے نہیں تھے اللہ کی محبت کیا چیز، لیکن آپ کی صحبت نے ہم پر کیا اثر کر دیا، کیسی محبت دکھا دی. یہ ہے میرے دوستو، لہذا رمضان شریف کا زمانہ اور اللہ والوں کا ٹھکانا، رمضان شریف کا زمانہ اور اللہ والوں کا ٹھکانا، یہ دو نعمتیں مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ایام معدودات. ارے میاں یہ تھوڑے دن کی ٹریننگ ہے، سب ایک مہینے کی ٹریننگ کر لو، یہ ایک مہینے کا کورس ہے، ایک مہینے کا کورس کر لو کہ تم تھوڑا مجاہدہ برداشت کر لو، صبح سے شام تک ہماری محبت سے بھوکے پیاسے رہو، لیکن مشق بھی کرو. دو کام کی مشق اس میں ضرور کرے، نمبر ایک اپنی نظر کی حفاظت کرے، نظر کی حفاظت کرے، اور نمبر دو اپنی زبان کو کنٹرول کرے، قابو میں رکھے، غیبت نہ کرے، کیونکہ جو روزے کے انوارات اس سے چلے جاتے ہیں. اب ہے نظر کیا ہے کہ جی ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے کہ جی ٹائم پاس کر رہے ہیں. میرے مرشد فرما رہے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا، فیل ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے، ارے ٹائم تو وہ پاس ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے، جو گزرے تمہاری یاد میں، وہ لمحات جو گزرے تمہاری یاد میں، بس وہی لمحات میری عزیز کا حاصل ٹھہرے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے وہی ہماری زندگی کا حاصل ہے، وہی لمحہ ہمارا لمحہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے. تو لہذا کیا رمضان شریف میں میرے دوستو اس کی کہ اپنی نظر پر قابو رکھے، کیونکہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا کہ ہماری محبت میں بھوکے پیاسے رہو، اور پھر شام کو 20 رکعت تراویح پڑھو، تھوڑا مجاہدہ ہوگا. لہذا اس سے تمہارے دل میں نرمی آ جائے گی، کھیتی تیار. اب دیکھیے کسان کیا کرتا ہے، ہل چلاتا ہے. ہل کیوں چلاتا ہے؟ تاکہ زمین کو نرم کر دے. اب اس نے ہل چلایا، زمین کو نرم کر دیا، لیکن اس میں بیج نہیں ڈالتا. زمین نے کہا کہ ہل تو چلا لو لیکن بیج نہ لگانا، کیونکہ وہ تو جڑیں اندر تک گھس جائیں گی، میری تو اندر تک پھاڑ دیں گی زمین، نہیں یہ مجھے منظور نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہل چلانا بھی جایا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو اسی طرح سے میرے دوستو رمضان شریف کا روزہ اور اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنے سے دل نرم ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہا کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھل اور پھول کے بیج ڈال دے. وہ یہ مقصد ہے کہ اب کسان کے ساتھ رہے گا، یہ تو وہ ڈالے گا نا. ہم نے اپنے دل کی کھیتی اللہ تعالیٰ نے نرم کرنے کا سامان تو کر دیا کہ صبح سے شام تک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح پڑھی. اب 20 رکعت تراویح ہے لیکن اللہ کی محبت میں کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں تراویح پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے. اور کیسے کھڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے دبا کھڑا ہے، دبا پڑا، دبا جھکا ہے اور دبا پڑا ہے. جیسے رکعام رکو اور سجدے کو میرے شیخ نے تعبیر فرمایا، کیسے دبا کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استحضار کے سامنے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. پھر دبا جھکا ہے کہ رکو میں یہ کیا ہے، دبا جھکا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب سجدے میں چلا گیا، دبا پڑا ہے، دبا کھڑا، دبا جھکا، دبا پڑا. کیسا ہے دیکھیے، یہ ہے اللہ کی عظمتوں کا استدلال. تو پھر اس کے لیکن اللہ والوں کی صحبتوں سے اس کا طریقہ کیا ہے, ایک رمضان شریف کسی اللہ والے کے ساتھ یا ان کے غلاموں کے ساتھ گزار کر دیکھیں. جناب بتاؤ پیچھے والا کیسا مزہ آیا تھا, وہ مزہ یاد آتا ہے؟ مزہ اٹھا کر دیکھیں. جیسے الحمدللہ ہمارے جو دوست متعلقین ہیں وہ تراوی یہی پڑھتے ہیں, تراوی فقیر خود پڑھاتا ہے, پھر اس کے بعد تراوی کے بعد کچھ بیج لگانے کا معمول بھی ہے کہ تھوڑا سا اور بیان بھی ہوتا ہے. ایک تو صحبت بھی ہے کہ ہر آدمی صحبت کرے, جیسے بیان نہ بھی ہو تو یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی دوسرے کو نیک سمجھے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے, پھر بیان ہے, بیان سے اللہ والوں کی باتیں, اللہ والوں کا تذکرہ, اس سے بھی نفع ہوتا ہے. دادا رمضان شریف ایسا گزارے, 15 دن باقی ہے تقریباً, ایسا رمضان شریف گزارے اس دفعہ, نیت کر لے کہ میں نے کسی اللہ والے کے ساتھ یا ان کے غلاموں کے ساتھ جس کو جس سے مناسبت ہو اس کے پاس رہنا ہے, تراوی اس کے ساتھ پڑھ لے, جو موقع ملے وہ چلا جائے, پھر دیکھے کیا بات. ایک رمضان شریف گزار کر دیکھے پھر اس کے بعد کہے, اگر یہ نہ کہنا پڑے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق سراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. باقی رمضان شریف کے جو مسائل وسائل ہیں وہ ایسا ایسا پوچھتا رہے اور دیکھتا رہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم نے تو اپنی گانی ہوتی ہے, ہم جو گانا چاہتے ہیں وہ گانا ہم نے اپنا گانا ہے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو تقویٰ والی حیات عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بہت معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری ذلتوں پر پردہ ڈال دیجیے. اے خدا ہی بندہ را رسوا مکن, گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ اگر کے ہم نالائق ہیں آپ کی نافرمانی کے اعمال کے, لیکن اے اللہ ہماری برائیوں کو معاف فرما دیجیے اور ہم کو ذلیل اور رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, تقویٰ والی حیات عطا فرما, اپنے دوستوں میں شامل فرما. یا اللہ تعالیٰ آپ کے اولیاء سے آپ کے پیاروں سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو اپنی محبت کامل عطا فرما. ہمارے دل کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک فرما, اپنے قرب اور اپنی محبت کا مزہ عطا فرما. ہم سب کو جب سما کر اللہ والا بنا دیجیے. کہ اللہ رمضان شریف آ رہا ہے, اس رمضان شریف کو ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے کہ اللہ ہم آپ کے بن جائیں اور ہم کہہ سکیں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. اور ہم سب کو اللہ تمام ہماری حاجات کو جملہ مقاصد احسانہ میں کامیاب فرما, ہر فتنے سے شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين.